سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ سجدے میں سر و چرنبیوں ہر بار ہو، سجدے میں سر و چرنبیوں ہر بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ غالب نہ ناز پر کبھی شہوت کی نار ہو، غالب نہ ناز پر
کے خیالات سے گھبرا جاتے ہیں، خیالات کا آنا مضر نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، خیالات کا جان بوجھ کر لانا اور اس میں مشغول ہونا یا اس پر عمل کرنا، اس پر معاوضہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ پکڑ کا باعث ہے۔ اگر ایسا ہے اس سے توبہ کرے، خیالات کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا پریشان ہوگا شیطان اور زیادہ خیالات ڈالے گا، وہ سمجھے گا کہ میری بزنس یہاں کامیاب جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کو کہ تعاف سے محرومی ہو جاتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے بجائے قربت کے۔ تو شہوت کو بالکل ختم کرنا مقصود ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں فرماتے۔ مغلوب کرنا ضروری ہے، اور یہ دیکھتے ہی بے نفس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ نفس کو مہذب بنائے، کسی اللہ والے سے باقاعدہ تعلق کرے، اپنے حالات کی اطلاع کرے اور اس کے مشورے پر چلے، تو یہ مغلوب ہو جائے گی۔ مغلوب کرنا تو مطلوب ہے، اور بالکل ختم کر دینا، کل عدم کر دینا، یہ مطلوب نہیں ہے۔
غالب نہ ناز پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، میرے ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل بپیر ذکر میرا پر بہار ہو، پھر دل بپیر
ہیں کہ ایک ملکہ یادداشت ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کو مشق سے عادت پڑ جاتی ہے، ایک صبح یہ چار تذویات کرنی ہے، دو تذویات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، یہ سب ملکہ یادداشت ہیں۔ اور فرمایا کہ بڑے مشائخ بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم کو نسبت حاصل ہے، نسبت اس کا نام نہیں، نسبت اس کا نام ہے کہ اس کا اثر دکھائی دے, اس کی علامات دکھائی دے, اور وہ یہی ہے کہ کثرت ذکر اللہ اور دوام اطاعت, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت نصیب ہو جائے اور ذکر اللہ کے آثار ہوں. یعنی جب بھی جو ہے تجزی نہیں کی تو اس وقت خیال غالب ہو کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا, آج ہماری فلاں تجزی چھوٹ گئی یا ہماری تلاوت چھوٹ گئی. تو یہ ہے نسبت. نسبت یہ نہیں ہے کہ روزانہ ایک عادت بنی ہوئی ہے, مصلی بچھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن نسبت اس کا نام نہیں ہے. نسبت میں غلطی کرتے ہیں. نسبت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اور اللہ تعالیٰ کو تعلق ہو بندے کے ساتھ قرب و رضا کا, اللہ تعالیٰ کو قرب و رضا کا تعلق ہو, یہ ہے نسبت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جب اللہ کا ذکر نہ کیا تو دل میں کمی محسوس ہو, بے قراری ہو کہ ہم نے آج اللہ کو یاد نہیں کیا, ہماری فلاں معمول پورا نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ اگر بیماری ہے یا ذوق ہے یا کوئی ایسی مجبوریت آ گئی جائز کہ جس کی وجہ سے نہ کر سکے, تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی تھوڑا کر لو لیکن نہ وانا کرو, بالکل فرصت نہیں ہے 10-10 مرتبہ کر لو, یا بیماری ہے یا سر میں درد ہے 10-10 مرتبہ کر لو. اور فرمایا کہ ایک پہلوان 1000 مرتبہ ڈنڈ کھیلتا ہے, لیکن ایک ضعیف آدمی 100 مرتبہ ڈنڈ کھیلے اس کو وہی فائدہ ہوگا. یعنی کہ ایک قوی آدمی 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرے گا, لیکن ایک کمزور اللہ کا بندہ ہے, ضعیف ہے, بیمار ہے, نیند کم ہے, پریشانی ہے, تو وہ 100 مرتبہ کرنے ہی سے اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس مقام پر وہ پہلوان 1000 مرتبہ کر کے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں نیت اور دل دیکھا جاتا ہے, مال اور سلطنی دیکھی جاتی. تو نسبت اس کا نام ہے کہ بندے کو تعلق ہو اللہ سے دوام طاعت اور کثرت ذکر کا, اور اللہ تعالیٰ کو تعلق ہو اپنے بندے سے قرب و رضا کا.
ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب آفیوں میں نہ میرا شمار ہو, یا لم آفیوں میں نہ میرا شمار ہو.
سب سے بڑی فریض ہمارے حضرت شیخ رب العالمین حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے, آپ کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ گناہ نہ کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو, چاہے ذکر نہ ہو سکے, طاعت نہ ہو سکے زیادہ, فرائض واجبات اور سنن موقع کر لو, کیونکہ اس کا تو چھوڑنا بھی گناہ ہے, اس لیے وہ گناہ نہیں کرنا. حضرت کا ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ گناہ سے بچو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصول محبت, اللہ تعالیٰ کا حصول محبت مقصود ہے, اور اس کا معین یعنی اس کا مددگار ذکر اللہ ہے, اور اس کی شرط ترک معصیت ہے. جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ذکر اللہ کا سارا نور زائل ہوتا رہے گا. اس لیے سب سے اولین شرط جو ہے وہ گناہ چھوڑنا ہے, اور حصول محبت کے لیے صحبت اہل اللہ کی مجالس, یہ مطلوب ہیں, مقصود ہیں صحبت اہل اللہ کی مجالس. حدیث شریف میں آتا ہے من احب عبد عبداللہ الا اکرم ربہ عز وجل, کہ جو کسی اللہ والے کا احترام کرتا ہے وہ حقیقت اللہ ہی کا احترام کرتا ہے. اللہ کی محبت جتنی شہر کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت ہوگی, جتنی شہر کی عظمت ہوگی اتنی ہی اللہ کی عظمت ہوگی. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کسی اللہ والے سے محبت کر لو, کیونکہ اللہ والے کی محبت اللہ کی محبت کے تمام مقامات کی مفتاح ہے, کنجی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. تو حصول محبت الہی کے لیے حصول
حصول محبت الہی کے لیے اور اللہ والوں کی صحبت اور مجالس کا اہتمام یہ مقصود ہے. اور معین اس کا ذکر اللہ ہے, حصول محبت کا معین اللہ کی محبت کا مددگار ذکر اللہ ہے. اور شرط اس کی, شرط کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں, اس لیے شرط اس کی ترک معصیت ہے, گناہ چھوڑنا.
ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, یک لمحہ آنسیوں میں نہ میرا شمار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, یک لمحہ آنسیوں میں نہ میرا شمار ہو. بس
یہ ہے کہ گناہ میں ظاہری گناہ تو ہم کو نظر آ جاتے ہیں, مثلاً داڑھی ایک مٹھی سے کم کاٹ رہے ہیں, ٹخنے ڈھانک رہے ہیں, یا کسی سے بدزبانی کر رہے ہیں, یا ہاتھ پاؤں سے ظلم کر رہے ہیں, یا بدنگاہی کر رہے ہیں, یہ سب تو نظر آ جاتا ہے, انسان اس سے بچ جاتا ہے. عام طور پر جس کو ذرا بھی اللہ کی محبت کی ہوا لگی ہوتی ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنی داڑھی پوری رکھے, ڈھکنا کھولے. اور عورتوں کو یہ شرعی پردہ ہے, پردہ کریں گے برقعہ اوڑھیں گی, شرم حیا کی بات ہے. لیکن اب باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چوری حرام ہے, زنا حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, اسی طرح تکبر بھی حرام ہے, اسی طرح بدگمانی بھی حرام ہے, اسی طرح حسد کرنا بھی حرام ہے, اسی طرح سے جو ہے بوجھ اور کینہ رکھنا بھی حرام ہے. مگر ہم باطنی گناہ چونکہ نظر نہیں آتے, اس لیے اس کی فکر نہیں کرتے, اس کی فکر اور اصلاح کی ضرورت ہے. لہٰذا جب بھی گناہ کی بات ہو, گناہ چھوڑنے کی, اس میں بھی اہتمام باطنی گناہوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ باطنی گناہوں سے بھی ہم پاک ہوں, باطنی گناہوں کو بھی ہم چھوڑیں.
ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو,
جلوت لوگوں میں مل جول, دفتر ہے, شادی بیاہ کے مواقع ہیں, اور ملنا جلنا ہے, کہیں اسپتال ہے, اور کوسار مانے خلوت, یعنی اگر بیابان میں بھی ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. جیسے ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک استاد نے جو ہے وہ تین شاگردوں کو امتحان لیا, تینوں کو ایک مرغی دے دی اور ایک ایک چھری دے دی, اور کہا کہ ان کو ایسی جگہ جا کے صبر کرنا ہے جہاں کوئی نہ دے رہا ہوں. ایک طالب علم گیا بہت دور جنگل بیابان میں, وہاں سے مرغی ذبح کر کے لے آیا. استاد نے شاباش دی, ماشاء اللہ بھائی کہاں ذبح کی, میں فلاں فلاں جنگل میں اندر چلا گیا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا آیا, اس نے بھی اسی طرح کہ میں فلاں پہاڑی پہ چلا گیا, وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, وہاں پر ذبح کر کے لایا ہوں. تیسرا آیا بہت دور میں, اس سے اور مرغی اس کے پاس زندہ, چھری ہاتھ میں, کہا کہ بھائی تم نے کام نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں کیسے کام کرتا کہ جہاں بھی گیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے, آپ کا حکم تھا کہ مجھے ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے, جہاں بھی گیا میں اللہ دیکھ رہے تھے. جو کرتا ہے تو چھپ کے رہے, جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں, کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, کیا شرارتیں ہو رہی ہیں, کیا گناہ ہو رہے ہیں, وہ سب چیز نوٹ ہو رہی ہے. تو یہ مرادی ہے کہ بعض لوگ اولیاء اللہ سے جڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، دیوا کے سب سے ٹوپی غائب ہے، جب ساتھ میں ہیں تو ٹوپی ہے، اور جب محلے میں چلے گئے ٹوپی اتار کے رکھ دی، بغیر سر ٹوپی کے گھوم رہے ہیں، انگریزی بال کٹا لیے، اب شیخ کے پاس جاتے ہوئے سر میں ڈال لیا یا چھوٹے چھوٹے بال کرا لیے، یہ ٹکلے ڈال لیے ہیں، کہیں کچھ کر لیا، تو اصل تو کام اللہ کے لیے کرنا ہے، شیخ تو ایک راہبر ہوتا ہے، راستہ بتاتا ہے، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ گرا رہ رہا خیال خام، خیال خام ہے کہ اے اللہ کا راستہ چلنے والے، تجھے کوئی مرشد اپنے کندھوں پر بٹھا کر تھوڑا لے جائے گا، تو مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، چاہتا راستہ چلنا تو ہمارا کام ہے، مرشد تو ہم کو مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ہمیں راستہ بتاتا ہے، اللہ کے لیے راستہ بتاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، یہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں ساری کہانی کی کیا ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا استحضار ہونا چاہیے،
بستی ہو یا چمن ہو کے وہ
فوراً، اور ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، جو مجھ پر اتنے احسانات کرتے ہیں اس کی میں نے نافرمانی کی اور پھر آئندہ اللہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ جان چلی جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اس شرط کے ساتھ. اور اگر کسی کا مال ہمارے ذمے ہے تو بھائی وراثت ذمے ہے, مال ذمے ہے, کسی کی چیز لے لی تھی یا وہ خیال آیا کہ بھائی یہ اچھا نہیں کیا تو اس کی چیز اس کو یا تو واپس دی جائے یا پھر اس کو اس کی اس سے معافی مانگی جائے, اگر نہیں دے سکتے تو معاف کرایا جائے. اور یہ بھی ممکن نہ ہو جیسے مثلاً کسی کی چیز لیا اس کا انتقال ہو گیا پھر علماء سے مسئلہ پوچھے کہ اس کی دینداری کس طرح اس کی تلافی ہوگی. تو یہ چار شرطوں کے ساتھ تو توبہ سے کبھی مایوس نہ ہو, توبہ کرنے میں شرمندہ نہ ہو, گناہ کرنے کو تو شرم آئی نہیں توبہ کرنے میں شرم آتی ہے, اللہ سے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ گناہ سے خوب ہمت سے بچے لیکن اگر مبتلا ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے, دیر بھی نہیں لگائے فوراً توبہ کرے. اگر رونا نہ آتا ہو رونے والی شکل بنا لے مگر پھر بھی توبہ سے دیر نہ کرے.
اگر کر کے گناہ سے پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو یا رب فدا ہو تجھ سے اس ابتر سہر کس
عبادات پہ ہرگز ناز نہیں کرنا ہے. ہماری عبادت اللہ کے سامنے کسی لائق نہیں ہے, اللہ کو پیش کرنے کے لائق ہرگز نہیں. اس لیے بھائی اپنی اور اگر کیسی بھی عبادت کر لیں توفیق تو انہیں نے دی ہے, اگر وہ توفیق نہ دیں تو ہم گٹر لائنوں میں گرے ہوئے ہوں. تو جو بھی اچھا کام ہو جائے ما عفا رکھوں میں حسنت انسان اللہ, اس کا استظہار رکھیں کہ جو بھی نیک کام کی توفیق ہوئی اللہ ہی کی توفیق سے ہوئی, اللہ ہی نے توفیق دی تو ہم نے کر لیا. اور اس کو اس لائق نہ سمجھے اگر کہ اپنی نماز کو اپنے اللہ اللہ کرنے کو یعنی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی کسی کام کی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نماز کی بڑی سعادت ہے, نماز پڑھائیں بڑی سعادت ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں بڑی سعادت ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے ہمارا عمل ویسا کہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے لائق. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہے, اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب ترین ہستی, بزرگ ترین ہستی, وہ فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت ما عبدنا کا حق کا عبادت, کہ اللہ میں آپ کی معرفت کا حق نہیں ادا کر سکتا, میں آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. جب سردار الانبیاء اس کا اعتراف کر رہے ہیں اور بلا شبہ ہے بھی یہی بات, لیکن ہم کہاں کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا ایک بات یہ, اور اس کا عکس یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اگر کسی کو حقیر سمجھا, کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھا, تو یہ حرام بھی ہے اللہ کو ناپسند بھی ہے. اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں کتنے بھی گناہ میں ہو, حتیٰ کہ کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے. ایسی صورت میں انجام کے اعتبار سے ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اس کے فعل سے نفرت ہو, گناہگار کے فعل سے نفرت ہو, لیکن گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے.
جہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھا تبلیغ شروع کر دی. تو اکثر لوگوں کی تبلیغ حرام ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے کو اچھا اور دوسرے کو حقیر سمجھ کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ مجلس میں رسوائی کر دیتے ہیں, بھائی مجلس میں اور اس کو ٹوک دیتے ہیں, یہ رسوا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا تھا. جب تبلیغ کرنی ہوتی اس کو تنہائی میں بلائے اور واقعات دیکھیں, اپنے آپ کو ڈٹولیں کہ ہمیں اس کی اصلاح مقصود ہے یا اپنا تکبر, یا اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھ کر اپنے کو بڑا جان کر ایسا کر رہے ہیں. تو تنہائی میں اس کو اپنے کو حقیر سمجھ کے, اس کو اپنے سے افضل سمجھ کے کان میں کہہ دے کہ بھائی تمہارے یہ فعل اس کو درست کر لو, یہ ٹھیک نہیں. اور آج کل تو زمانہ ہی نہیں بولنے کا, ذرا بولو تو اپنے گلے کو آ جاتا ہے. ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ مسجد میں ایک خادم کو اس صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارے ہاتھ پر پیڑ لگا ہوا ہے تو تمہارا وضو نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے, ہمارا وضو ہو جاتا ہے. میں نے کہا شاید اس نے وضو بچپن میں کر لیا ہوگا, وہ وضو ابھی تک چل رہا ہوگا, اس کو نہ ہوا نکلی ہوگی, نہ استنجا کی خواہش ہوئی ہوگی حاجت, نہ خون نکلا ہوگا کبھی. ہو سکتا ہے اس کا وضو قائم ہو جب سے. تو یہ حال ہے آج کل, کسی کو بولو الٹا شریعت کو برا کہہ دیتے ہیں, اللہ والوں کو برا کہہ دیتے ہیں, علماء کو برا کہہ دیتے ہیں. اس لیے آج کل تو ٹوکے بھی تو بہت سوچ سمجھ کے ٹوکے کہ بھائی امید قبول ہو کہ یہ سمجھے گا تو پھر اس کو بتا دے نرمی کے ساتھ اپنے کو حافظ سمجھتے. تو ایک بات تو یہ کہ اپنی عبادات پہ ناز نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ مجھے میری بھی حفاظت فرمائے. دوسرے یہ کسی گناہگار سے گناہگار آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا, ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا. اور ایک بات ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا اپنے شیخ کے پاس, تو اس میں یہ بات لکھی تھی جو آپ نے سنی بھی ہوگی نگاہ کی حفاظت سے متعلق, کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے لکھا کہ مجھ سے بدنگاہی چھوٹتی نہیں ہے. اور لکھا کہ بدنگاہی یعنی نگاہ ڈالنے کی تو قدرت ہے, ہٹانے کی قدرت نہیں ہے, دیکھتا ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں. حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی جو قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے, یعنی جو آدمی کام کر سکتا ہے وہ نہیں بھی کر سکتا, اس کو قدرت کہتے ہیں. تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, یقیناً ہٹانے کی قدرت ہے لیکن آپ ہٹاتے نہیں, تو نفس کو تکلیف ہوتی. اور لکھا کہ جب نظر ڈال دیتا ہوں تو ہٹانے کی قدرت نہیں ہوتی, اور ہٹا لیتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی یہ نظر ڈالنے کے بعد نظر بچانے کی جو تکلیف ہے وہ کتنی دیر کی ہوتی ہے, اور نظر ڈالنے کے بعد کتنی دیر ہوتی ہے تکلیف. تو لکھا کہ نظر ہٹانے کے بعد تو تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد دل میں مٹھاس معلوم ہوتی ہے نظر بچانے کی, اور جب میں دیکھ لیتا ہوں تو 3 دن تک بے چین رہتا ہوں, عذاب میں رہتا ہوں, مصیبت میں رہتا ہوں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجیے خود کہ کون سی مصیبت اٹھانا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے, تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لینا اور حلاوت ایمانی کو پا لینا. اس پر میرے دل میں آج یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسا کہ بتاتا رہتا ہوں کہ کسی نے ہمارے حضرت کو لکھا کہ نگاہ کی حفاظت سے بھی زیادہ زبان کی حفاظت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے, اور میرے بھی اپنے ساتھ یہی معاملہ دکھائی دیتا ہے مجھے, زبان کی حفاظت کرنا, یہ بھی نگاہ کی حفاظت کرنا بھی آسان نہیں ہے, بشرطیکہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا فرض ہو جائے, تو وہ بھی اللہ ہی کے فضل سے آسان ہوتا ہے. لیکن زبان کی حفاظت تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ جلدی چل جاتی ہے, اور آدمی اکثر ایسی بات کہتا ہے جس کو گناہ نہیں سمجھتا, اور غیبت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الحمد للہ سند حضرت والا رحمہ اللہ کا فیض اور برکات ہوتی ہے کہ وہ زبان کو روک کر ہی جس طرح نگاہ کی حفاظت سے دل میں نور اترتا ہے, حلاوت ایمانی اترتی ہے, اسی طرح زبان کی حفاظت کو بھی اس سے بھی جو ہے غیبت سے بچ کے آپ روک لیں اپنے آپ کو, تو جس قدر شدت کا تقاضا ہوگا غیبت کرنے کا اسی قدر شدت کا وہ پیدا ہو جائے گا دل کے اندر. پھر آج ہوگا اور آج حکیم الامت کی بات مجھے یہ جو میں نے پڑھا تو مجھے اس پہ دل پہ یہ آیا کہ دیکھو ہم غیبت کر لیتے ہیں, اگر ذرا بھی عقل سلیم والا ہو, ذرا بھی دل میں نور رکھتا ہو تو اس کو اس غیبت کی ظلمت کئی دن تک ستائے گی کہ میں نے کیوں بولا. یہی بات ایک صاحب نے لکھی تھی حکیم الامت کو, تو حکیم الامت سے علاج کیا تھا کہ میری زبان دکھتی نہیں, بول دیتا ہوں پھر پریشان ہوتا رہتا ہوں. تو حکیم الامت نے اور پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے, تو فرمایا استحضار اور ہمت, استحضار اور ہمت.
کہ وہ اس وقت اپنے زبان کو روک کے استعظار کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات سن رہے اور ہمت کر کے اپنی زبان کو روکے. استعظار ضروری ہے, اگر خیال ہی نہ رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے میری ہر بات سن رہے تو اس چیز کا استعظار, جب بولے اس وقت استعظار ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے اور ہمت سے اپنی زبان کو روک دیں. اور فرمایا کہ لوگوں ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت غیبت جو ہے وہ کرنی پڑ جاتی ہے دل ہلکا کرنے کے لیے, اگرچہ نام نہیں لیتا بتاتا نہیں ہوں لیکن کسی نہ کسی کو میں کہہ کر اپنا دل ہلکا کرتا ہوں. تو فرمایا کہ دل ہلکا کرنے کے لیے کسی ہمدرد سے کہہ دینا دل, ہم اس کو غیبت تو نہیں کہیں گے لیکن اسحل اور اسلم طریق یہ ہے کہ اس وقت جب بولنے کا جوش ہو کہ کچھ بولنا ہے اس وقت اس کے لیے دعا کر دیا کرو, جس کی غیبت کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے دعا کر دیا کرو, جس سے دل بھی ہلکا ہو جائے گا یعنی کچھ بول لیے دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور گناہ کے وجہ نیکی آ جائے گی. یہ اس کا علاج بدلا ہے. غرض یہ کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے نگاہ ڈالنے کے بعد جو 3 دن تک تکلیف رہتی ہے اور اگر نگاہ بتائے تو تھوڑی دیر کی تکلیف ہوئی اس کے بعد حلاوت ایمانی میں, اسی طرح زبان کا بھی معاملہ ہے. اگر ہم زبان کو روک لیں غیبت سے اور دیگر برائیوں سے, زبان کی برائیوں سے روک لیں, خاموش ہو جائیں, طبیعت میں تقاضا ہے خاموش ہو جائیں, تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی لیکن حلاوت ایمانی عطا ہوگی انشاءاللہ. اور اگر بول دیے تو آپ خود دیکھ لینا کہ ظلمت دل میں ظلمت رہتی ہے, بولنے کے بعد بھی جو ہے اطمینان نہیں ہوتا, دل ہلکا نہیں ہوتا بلکہ اور دل بے چین رہتا ہے اور ظلمت آ جاتی ہے دل میں. بس یہ بات آج میں میرے دل میں آئی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ زبان کی ہم خوب حفاظت کریں. وہ اسلم اور اصل طریقہ حکیم الامت نے فرما دیا کہ کسی کی غیبت کا دل چاہے اللہ نہ کرے تو اس وقت اس کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اور اس کے لیے دعا کر دیا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نیکی دے اور ان کی کوئی تعریف ہی کر دیں. تو نفس کے خلاف کام کرنا نا, اصل کام کیا ہے نفس کے خلاف, نفس کی مخالفت, کسی بھی اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. تو بجائے پر دعا دینے کے, کوسنے دینے کی, غیبت کرنے کی, اس کے لیے دعا کر دیا کریں تو اس طرح سے دل ہلکا بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور ظلمت سے بچ جائیں گے اور گناہوں کے ظاہر کرنے سے بچ جائیں گے. کتنی بڑی برائی ہے غیبت کی اور زبان کی کتنے فتنے ہیں طرح طرح سے, ریاکاری بھی زبان سے ہو جاتی ہے, کسی طریقے سے اپنے نیک کام کو ظاہر کر دیا, بتا دیا کہ یہ ہم نے آنکھیں کیوں لگا رہی ہیں, ذرا وہ صبح کو جاگ لیے تھے. ایک تو زبان سے اظہار کرنا ہے, حالت سے بھی اظہار کرنا ہے, پھر لال آنکھیں ہو رہی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں بھائی بڑے بزرگ آدمی رات کو جاگے ہوں گے. طرح طرح سے مکر ہوتے ہیں نفس کے شیطان کے, تو کس کس طرح سے شیطان بہ کر کر نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے, اسی طرح سے زبان کے اور بھی بہت سے فتنے ہیں. تو زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں اور غیبت کے گناہ سے, خاص طور سے غیبت کا گناہ ہے, اور اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی بہت حرام ہے. یہی بات حکیم الامت نے فرمائی کہ جس طرح چوری کرنا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, اسی طرح جھوٹ بولنا حرام ہے, اسی طرح سے غیبت کرنا حرام ہے, اسی طرح سے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا حرام ہے. مومن کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا, جو میں بار بار آداب المعاشرت کی بات کرتا رہتا ہوں تو اس میں حکیم الامت نے لکھا ہے, میرا ذہن کبھی اس طرف گیا ہی ظاہر ہے, سب باتیں بزرگوں سے سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ المسلمون من لسانی ہی وجہ تھی, کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے. تو یہ آداب المعاشرت کا سب سے بڑا عنوان ہے, پورا عنوان آداب المعاشرت. اور پوری آداب المعاشرت کے ہر ادب کو جب بھی دیکھیں گے اس میں اپنے ساتھی, اپنے ساتھ رہنے والے اور اپنے گھر والے, ان کے ساتھ رہن سہن کے طور طریقے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمام کا تمام آداب المعاشرت اسی چیز پر ہے. تو اس کا سب سے بڑا عنوان ہے حدیث پاک میں ہی ہے موجود. آداب المعاشرت کیا ہے؟ المسلمون باللسانی ہی ویدی. اور دوسری روایت جو میں عرض کرتا رہتا ہوں, المسلم من سلم الناس, کہ پوری انسانیت
اس کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہو، کسی کو تکلیف نہ دے اپنی زبان سے اور ہاتھ سے. ظاہر ہے کہ زبان پہلے چلتی ہے، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ زبان اتنے کھٹاک سے چل جاتی ہے کہ اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں، جو دل میں آیا کہہ دیا. بس یہاں نفس کو مہذب بنانا ہے، اپنے کلام کو مہذب بنانا ہے، اور اپنی ذات سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں. گھوٹ لے زبان کو، گھوٹ لے اپنے آپ کو، بس وہ دل میں نور پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور قیامت تک وہ نور قائم رہتا ہے، طاعت کا نور قیامت تک قائم رہتا ہے. مرنے میں قبر میں بھی کام آئے گا، اور تو سرات پہ بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، تو سرات پہ بھی کام آئے گا. قیامت تک طاعت کا نور قائم رہتا ہے، اللہ والوں کا نور قائم رہتا ہے. کوئی ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لیا اس کا نور قائم رہتا ہے. ہاں اگر گناہ زیادہ کر لیا اس کا نور ظاہر ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور بعض اوقات پھر طاعت کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں باز نہیں آ رہے، تو اس گناہ سے قرآن خاص پر توفیق پر طاعت بھی سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابي طلحه رضي الله تعالى قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. حضرت ابو طلحه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فخر اختیاری تھا، اضطراری نہ تھا، اور آپ کے اس طرز عمل میں مساکین اور فقراء امت کے لیے بڑی تسلی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کے بیان میں سے ہے کہ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. مشرقی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے بیان میں. دوسری روایت حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی ابھی تیار نہ ہوا تھا. روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کے احوال کی درستگی فرما دے، ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کی اللہ اصلاح فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.